السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا کہ قیامت کی ہولناکیاں جو آنے والا ایک یقینی اور اٹل فیصلہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بالکل کھول کر بیان فرمایا ہے. سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. واخشوا یوما ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے، قیامت کی جو تباہ کاریاں ہیں، وہ ایک بہت عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے. جس دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو فراموش کر بیٹھے گی، ڈر اور خوف، دہشت اور وحشت کی وجہ سے حمل کا اسقاط ہو جائے گا. لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے نشے میں چور ہوں، حالانکہ ان پر اللہ کے عذاب کا اثر رونما ہو رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا کہ نعمت ایمان سے مشرف فرما دیا، اور اس ہولناکی والے دن بھی اپنے فضل و کرم سے اس امت کو مالا مال فرمانے کے بے شمار انتظامات فرما دیے. ابھی وقت ہے ان انتظامات کو سامنے رکھ کر زندگی سنوارنے کا. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اعزاز ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عظمت کو جہاں بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ المقضی لهم قبل الخلائق. فرمایا کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم لوگ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت میں ہم لوگ سب سے اول ہوں گے. سب سے پہلے ہمارے جو امت ہے اس کا فیصلہ شروع کیا جائے گا. المقضی لهم قبل الخلائق، ساری مخلوق میں سب سے پہلے اس امت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، اور جنت میں داخلہ بھی سب سے پہلے اسی آخری امت کا ہوگا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی پر ایک نور دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا، میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں کہ کل کو تمہاری نسل سے اللہ تعالی میرا ایسا فرزند ارجمند پیدا فرمائیں گے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہوگی، جو اولین اور آخرین کے سردار ہوں گے. اور جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی تو حضرت شیس علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ابا، بیٹا بھی باپ سے بڑا ہوا ہوگا کہ باپ بیٹے پر فخر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہ تو وہ ان کی امت کا حال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی امت کو اللہ پاک نے جو شان بخشی ہے وہ بڑی نرالی امت ہوگی. پھر آپ نے چند چیزیں ذکر فرمائی. فرمانے لگے کہ بیٹا مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی، ایک خطا کا ارتکاب ہوا، آنن فانن لمحوں میں میرا لباس مجھ سے اتار لیا گیا. وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، حکم عدولی ہونے کی دیر تھی کہ یک لخت آنن فانن لباس غائب ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حواء علیہ السلام جلدی اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. فرمایا کہ ایک غلطی پر میرا لباس اتار دیا گیا، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ ایک خطا کے نتیجے میں ہم میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی گئی. دنیا میں جب اتارا گیا تو فرمایا کہ میاں اور بیوی ہم دونوں الگ الگ اترے. ایک زمانے طویل تک اس خطا کے بدلے میں میاں اور بیوی کے درمیان فراق رہا. ایک غلطی کی جنت سے نکال کر مجھے زمین پر بھیج دیا گیا. آپ نے اپنی مختلف ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ جس مرحلے سے گزر کر آئے تھے، اور فرمایا کہ میں نے ایک خطا کی، سارے عالم میں اس کا چرچا ہوا. فرمایا کہ مجھ سے ایک غلطی کا صدور ہوا تو آنن فانن میرا لباس اتار دیا گیا. وہ جو آخری نبی ہوں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، نبی یہ آخر الزمان، ان کی شان تو بڑی نرالی، ان کی امت کا حال یہ ہوگا. ایک کیا سینکڑوں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو لباس سے بے لباس نہیں بنائیں گے. مجھ سے ایک غلطی ہوئی، ہم میاں اور بیوی کے درمیان فراق ڈال دیا گیا، تفریق ڈال دی گئی، جدائی کا صدمہ ہمیں سہنا پڑا. اور رات دن گناہ کریں گے، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق نہیں ڈالی جائے گی. مجھ سے ایک گناہ ہوا، جنت سے مجھے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی بھی گناہ کریں گے اور آخر میں معافی مانگ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. مجھ سے ایک غلطی سرزد ہوئی، پورے عالم میں اس کا چرچا ہوا، وہ ساری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالتے رہیں گے. اور فرمایا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، معافی مانگتے 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 40 سال بعد جا کے میری توبہ قبول ہوئی. وہ پوری پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار کر آخر وقت میں بھی جب توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے بول بولنے لگیں گے، ابھی ان کی توبہ ختم نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. یہ امت بڑی نرالی ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے بہت فضل و کرم کا معاملہ فرمایا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، ستاری کا پردہ اس کو چھپائے رکھتا ہے، گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چرچا نہیں فرماتے، گناہ کرتا ہے میاں بیوی میں تفریق نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے باوجود جنت سے محروم نہیں کیا جاتا. زندگی بھر گناہوں میں گزار کر جس وقت جس لمحے جس آن سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو بہانے بیٹھتا ہے، ساری سابق زندگی کے گناہوں کا حساب بے باک کر دیا جاتا ہے. لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اعزاز ایسا بخشا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، دنیا میں ہم سب سے آخری ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول اور مقدم ہوں گے، سب سے آگے آگے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام وہ سب سے آگے آگے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارا جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت یہ امت چلے گی جنت میں داخلے کے لیے، تو سابقہ تمام امتوں کو دو رخ بنا کر، دو طرفہ صفیں بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کے بیچ سے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ یہ امت گزر کر جنت میں داخل ہوگی. سابقہ امتیں دیکھ دیکھ کر رشک کر رہی ہوں گی کیسی خوش نصیب امت ہے اور کتنی اونچی ہستی ان کو نصیب ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مناظر کو بیان فرما دیا, وہاں کی ہولناکیوں کو بیان فرما دیا. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی کہ سورج میدان محشر میں انسانوں کے نزدیک کر دیا جائے گا, صرف ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میل زمین کی جو مسافت والا میل ہے وہ مراد ہے, اور میل سر میدانی کی سلائی کو بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میل زمین کی مسافت والا میل ہے یا سر میدانی کی سلائی والا سر میدانی کی سلائی مراد ہے. فرمایا کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا, اور پھر اس وقت پوری مخلوق اپنے اپنے عمل کے بقدر وہ اس سورج کے زیر سایہ ہوگی. فرمایا کہ جو کم درجے کے گناہگار تھے تو وہ ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, جو اور تھوڑے زیادہ وہ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے, جو اور زیادہ وہ کولوں تک, جو اور زیادہ کندھوں تک, جو اور زیادہ گناہگار تھے. فرمایا کہ ان کا پسینہ ان کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا. اپنے اپنے اعمال کے بقدر وہاں پھر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اس موقع پر جن لوگوں نے, امت کے ان افراد نے کہ جنہوں نے اپنی زندگی سنوار کر اللہ تعالی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ شب و روز گزار کر گئے ہوں گے, اس دن سات قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے کہ اس ہولناکی والے منظر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خاص عرش کے سایہ میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. آغوش رحمت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو لیے ہوئے ہوں گے, جن میں سے پہلا خوش نصیب طبقہ الامام العادل. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت ہو بہو موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں لیے ہوئے ہوں گے, کہ جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ کا نام و نشان نہ ہوگا. الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا حکمران. الامام العادل کے اندر سب سے پہلے جو اس کا مصداق ہے وہ حکومت وقت کا سربراہ مملکت ہے, کہ جو شخص جس کو اللہ تعالی کی مخلوق کی ذمہ داری اور اس کی باغ دوڑ سنبھال دی, اس کو سپرد کر دی گئی, ذمہ داری اس کو حوالے کر دی گئی, اگر وہ حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا پیکر ہے, اللہ کی مخلوق پر اپنی رعایا پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے نافذ کرتا رہا, بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, بڑا مشکل اور بڑا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے. جو حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف سے اللہ کی مخلوق پر فیصلے نافذ کرتا رہا, مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دلواتا رہا, ظالم کو ظلم سے روکتا رہا, اور خود بھی عدل و انصاف کرتا تھا, اپنی رعایا میں عدل و انصاف کو نافذ کرایا, یہ معزز اور محترم ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں جلوہ فروز ہوگا. حاکم جب عدل و انصاف کا پیکر بن جائے, رعایا میں خود بخود عدل و انصاف نافذ ہوتا ہے. حاکم جب ظالم جابر ہو, عیاش اور بدماش ہو, اس کے اثرات اس کی رعایا پر بھی پڑتے ہیں. حاکم اگر عدل و انصاف والا ہو جائے تو پھر ظالم ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور مجرم جرم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی, اور جو سزا اللہ پاک نے مقرر کی ہے وہ مجھے ملے گی. دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے کے اندر امن و امان نافذ ہو جاتا ہے, عدل و انصاف نافذ ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ, جن کا دور خلافت خلافت راشدہ کے مماثل گزرا ہے, کہ ایسا عدل و انصاف نافذ کر دیا کہ ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑیا پانی پی لیا کرتے تھے. ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل بیابان میں, کہ یک لخت اس کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا. وہیں وہ سناٹے کے اندر چیخا اور چلایا اور کہا کہ ہائے افسوس، لگتا ہے کہ ہمارے امیر عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ آج تک میری بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ کرنے کی مجال نہ ہوئی تھی، آج جو بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کیا ہے لگتا ہے کہ شاید ہمارے امیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور واقعتاً بعد میں جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ وہ وقت وہی تھا کہ جس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے گزر چکے تھے. ایک بادشاہ کا بھی قصہ لکھا ہے کہ جو گزر رہا تھا دوران سفر، کہیں پڑاؤ ڈالا، آس پاس باغات تھے، کوئی انار کا باغ دکھائی دیا تو بادشاہ نے خواہش ظاہر کی اور مطالبہ کیا. ایک عامیانہ انداز سے گزر رہا تھا، نجی سفر پر تھا، تو اس نے وہاں باغ کے جو باغبان تھا اس سے کہا کہ کوئی انار توڑ کے اس کا رس نچوڑ کے ذرا لا کر پیش کرو. تو اس نے اپنے باغ میں سے ایک انار چھانٹ کر توڑا اور اس کو نچوڑ کر شربت بنا کر اس کا جوس لا کر پیش کیا. بادشاہ نے جب اس کو پیا تو اتنا شیر و شکر تھا، مزہ آ گیا. گرمی کا موسم اور تر و تازہ انار کا شیر و شکر، میٹھا رس. تو اس بادشاہ کی نیت میں فطور آیا کہ یہ باغ تو بڑا زبردست انار والا باغ ہے، یہ تو میرا ہونا چاہیے، یہ ایک عام آدمی کا ہے تو لہذا اس باغ کو ہتھیانا چاہیے. اس ایک انار کے جوس سے سیر نہیں ہوا تھا، مزید برتن دیا، ظرف دیا اور کہا کہ ایک گلاس اور بھر کے لے آؤ. مالی گیا، پھر اسی درخت سے انار توڑا نچوڑ کر لایا. اب جو پیش کیا تو کھٹا چونا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کسی اور درخت سے لائے ہو؟ کہا کہ نہیں، اسی درخت سے توڑا ہے. ایک ہی درخت کا پھل، پہلے شیر و شکر، دوسری دفعہ میں کھٹا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو پہلے اور دوسرے میں بڑا فرق نکلا، پہلا میٹھا نکلا، دوسرا کھٹا. اس پر وہ مالی کہنے لگا، لگتا ہے مجھے کہ شاید ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی فطور آیا ہے جس کا اثر ہمارے درخت کے انار پر پڑا ہے. بسا اوقات اللہ پاک اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایسے انتظامات کروا لیتے ہیں. بادشاہ کے دل پر چوٹ لگی کہ پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی تو اللہ پاک نے میری رعایا کے اندر جو میرے محنت کش، جفا کش، جو محنت کرنے والا طبقہ ہے، اس کی محنت کا ثمرہ کیسا شیر و شکر دکھایا. جہاں میری نیت میں کھوٹ آیا، نیت میں فطور آیا، تو اسی باغ کا، اسی درخت کا پھل اللہ پاک نے کھٹا کر کے دکھا دیا. فوراً توبہ کی دلی دل کے اندر اور معافی مانگی، یا اللہ توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی کے مال کو ناحق غصب نہیں کروں گا. تو حکمران اگر عادل ہو، عدل و انصاف کا پیکر ہو، اس کا اثر رعایا پر پڑتا ہے کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو تو چار چاند لگتے ہیں، نیکی کا ماحول اور بڑھتا ہے. جو گناہگار ہیں، ظالم جابر ہیں، ان کو بھی عدل و انصاف کے مطابق جینا نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیکی کا ماحول آسان ہوتا ہے. رعایا کے اندر عدل و انصاف، امن و امان جب ملتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، اور گناہگار بھی نیکوکار بنتے ہیں، عدل و انصاف نافذ ہوتا ہے. اور ایک اور مصداق جو حضرات علماء محدثین نے بیان فرمایا، فرمایا کہ امام عادل سے مراد ہر ذمہ دار ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو خبردار، تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، والی ہے، سرپرست ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں آخرت کے میدان میں سوال ہوگا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اس کے ماتحت جو بھی، بھلے دو افراد ہوں یا سو افراد ہوں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اختیار کیا تھا، عدل و انصاف کیا تھا کہ ظلم و زیادتی کی تھی؟ باپ سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، ہر طبقے کے اندر، کوئی آفیسر ہے تو اس کے ماتحت ملازموں کے بارے میں، جہاں کہیں کسی دو افراد کے درمیان ایک کو اللہ پاک نے اعلیٰ بنایا، دوسرے کو ادنا بنایا، ادنا کے بارے میں اعلیٰ سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، قدرت دی تھی، تم نے اپنے ماتحت کے ساتھ کس انداز سے برتاؤ کیا ہے؟ وہاں بھی پھر جو شخص زندگی کے اندر اپنے دائرہ کار کے اندر، جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، جہاں تک اس کا دائرہ اختیار ہے، جہاں تک اس کے دائرہ کار, اس کے ماتحت جتنے افراد بنتے ہیں, جہاں تک اس کا دائرہ اختیار, کہ جہاں تک اس کا اختیار چلتا ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر تو یہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالی کے خصوصی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے کہ نہیں, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین اصول عطا فرما دیا, بڑا پیارا پیمانہ عطا فرما دیا. ایک صحابی آئے تھے اور مختلف سوالات کرتے جا رہے تھے, آپ جوابات عطا فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ احب ان اکون اعدل الناس, میری چاہت ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں. فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسك, احب للناس, لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو, ما تحب لنفسك, جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ اختیار کرتے وقت انسان جانچنا چاہے کہ یہ میرا سلوک, میرا معاملہ, میرا رویہ عدل پر مبنی ہے کہ ظلم و زیادتی پر, انانیت پر, فخر و گھمنڈ پر, یا پھر اس کے سامنے والے کو, رتبے اور مقام کو, اس کی بھی عزت نفس کو دیکھ کر میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم لمحے بھر کے لیے اپنے لیے وہی دیکھ لو کہ جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کر رہے ہو, وہی اگر سامنے والے کے لیے پسند کرتے ہو تو پھر تو تمہارا فیصلہ عین عدل کے مطابق ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بدل جائے, سامنے والے کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ لے, اپنی جگہ پر سامنے والے کو رکھ لے, اور سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس سے کیا خواہش رکھتا, میرے ارمان کیا ہوتے, میرے جذبات کیا ہوتے, میں کس چیز کی توقع رکھتا. جو توقع اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی توقع کے عین مطابق یہ سامنے والے کے لیے اتر جائے, اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا, سامنے والے کے ساتھ بھی وہی معاملہ اور برتاؤ کرے, تو انشاءاللہ ظلم و زیادتی سے بچ کر عدل و انصاف ہی کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوگا. گھر کا بڑا ذمہ دار سرپرست, خاندان کا بڑا, برادری کا بڑا, اس بڑے کے اچھے اثرات ماتحتوں پر مرتب ہوتے ہیں. گھر کا سرپرست جب نمازی ہو, دیندار ہو, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو, لقمے لقمے کو چھان پھٹک کے حاصل کرتا ہو کہ حرام نہ آئے, حرام کی کوئی شائبہ بھی نہ آئے, تو چھوٹے جو بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہی سیکھتے ہیں. جب بڑا احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانے والا ہو, پل پل پہ اپنی بچوں کو, گھر والوں کو نصیحت کرنے والا ہو, حلال حرام بتانے والا ہو, جائز ناجائز سمجھانے والا ہو, نیکیوں کی طرف لانے والا, برائی سے بچانے والا ہو, تو بڑے کی عملی زندگی خود بخود چھوٹوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ بڑا ہی بگڑا ہوا ہو, جمعہ نماز پڑھنے والا ہو, یا عید کی نماز پڑھنے والا ہو, یا کبھی کبھار جنازے کے ساتھ آ کر نمازیں پڑھنے والا ہو, یا دن کے اندر بھی چند نمازیں منتخب کر لی ہوں کہ صرف مغرب پڑھ لوں گا, یا فلانی نماز جو آسانی سے پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھ لوں گا, تو بچہ بھی پھر نمازوں میں یہی سوچ رکھے گا کہ نمازیں اپنی مرضی سے پڑھنی ہوتی ہیں. گھر میں جب ماں پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتی ہو, اگر دو وقت کی نماز پر ہی وہ گزارا کر لیتی ہو, تو بچی بھی یہی سیکھے گی شاید کہ نمازیں اپنی مرضی سے, اپنی آسانی اور سہولت پر پڑھی جاتی ہیں. اس میں قصور پھر بچوں کا نہیں ہوگا, بڑوں کا ہوگا. ماں باپ اگر بے احتیاط ہوں, غیر محتاط ہوں, وہ اگر اپنی زندگی بے احتیاطی کے ساتھ گزار رہے ہوں, تو بچے ان سے زیادہ بے احتیاط بن کر سامنے آئیں گے. ماں باپ اگر لقمہ حلال اہتمام کے ساتھ کھاتے ہوں, بچوں کے اندر بھی وہی جذبے پیدا کرتے ہوں, تو بچہ ان سے زیادہ متقی پرہیزگار بن کر نمودار ہوگا. خدا نہ خواستہ کھانے پینے میں, لباس پوشاک میں احتیاط نہ برتی جائے, حلال حرام کی تمیزیں مٹا دی جائیں, تو بچہ بڑوں سے زیادہ پھر حرام کھانے والا بن جاتا ہے, اور پھر اس حرام کھانے کی نحوست اولاد کی نافرمانی کی شکل میں ایسی سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنے لیے سہانے روح سمجھتا ہے. اور جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے دینداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے, اولاد کو اللہ پاک ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں کہ سوتی ہوئی اولاد کو بھی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, جاگتی ہوئی اولاد کو بھی اور اپنی سرگرمیوں میں مصروف اولاد کو دیکھ کر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, دل باغ باغ ہوتا ہے. تو بڑوں کا اثر چھوٹوں پر مرتب ہوتا ہے. گھر کا بڑا, خاندان کا بڑا, برادری کا بڑا, اور اپنے آفسوں کے اندر جو بڑا ہے وہ اگر نمازی ہوتا ہے, ملازم خود بخود اپنے آفیسر کو دیکھ کر وہ بھی خود بخود نمازی بن جاتے ہیں. چھوٹوں کے اندر بڑوں سے سیکھنے کا اللہ پاک نے ایک جذبہ رکھا ہے, اور بعض دفعہ چھوٹوں کا اثر بھی بڑوں کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے کہ چھوٹے کو نیکی کرتا ہوا دیکھ کر بڑا جھجکتا ہے, شرماتا ہے کہ چھوٹا مجھ سے آگے جا رہا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ایک جذبے رکھے ہیں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اہل ایمان ایک دوسرے سے نصیحتیں حاصل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سبق حاصل کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز, سب سے پہلا خوش نصیب طبقہ عدل و انصاف کرنے والوں کا ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار کے اندر, اپنے دائرہ کار کے اندر عدل و انصاف سے اپنے ماتحتوں کو لے کر چلے, خود بھی عدل و انصاف زندگی کا زیور بنائے, پھر اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رویہ اور سلوک اختیار کرے. اس کی برکات, خیر اور خوشیاں اللہ پاک کھلی آنکھوں مشاہدہ کرائیں گے. اور پھر آگے مزید چھ خوش نصیب قسم کے افراد ہیں, جس میں وہ نوجوان کے جو جوانی اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھاتا ہے, وہ خوش نصیب انسان کہ جو اللہ کے گھر سے اپنی زندگی کو وابستہ رکھتا ہے, اور وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں, اور وہ شخص کہ جس کو کسی خوبصورت حسن و جمال مالدار لڑکی نے گناہ کی دعوت دی, اس نے کہا خوف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ شخص کہ جس نے خفیہ طور پر ایسا صدقہ اللہ کی راہ میں دیا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ پہنچی. اور ساتواں خوش نصیب طبقہ یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور آنکھیں آنسو بہا دیں. یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو قیامت کی اس نفسی کے عالم میں, افراتفری کے عالم میں, خوف اور دہشت کے عالم میں بہت پرسکون, بہت مزوں میں, اطمینان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. یہ سارے کے سارے معاملات, ان کا دار و مدار اگر دیکھا جائے اخلاص کے اوپر مبنی ہے کہ جس میں جتنا اخلاص ہوگا, اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے, تو اخلاص کے اوپر ان اعمال میں سے کوئی سا بھی عمل انجام دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدل آخرت میں ایسا عطا فرمائیں گے, اس وقت انسان اپنی خوش نصیبی پر ناز کرے گا کہ میں نے زندگی اللہ کے مطابق گزاری, اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاری, آج کیسے وارے کے نیارے ہیں, مزے اور سکون سے اللہ پاک کے عرش کے سایہ میں اللہ پاک بڑی عزت افزائی اور پذیرائی فرمائیں گے. زندگی میں نیکی کا عمل بہت آسان اللہ پاک نے رکھا ہے, نیکیاں کرتا جائے, نہ جانے آخرت میں کون سی نیکی کس اخلاص کے جذبے والی ہو اور بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت پا جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی. یہ فضائل اور برکات ثمرات اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ محنت کرو, ہم تمہارا عمل دیکھیں گے, اس عمل میں اخلاص کا جذبہ دیکھیں گے, تمہاری نیت دیکھیں گے. ایسا بھی ہوگا میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, دوزخی دوزخ میں کھینچ گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا, دوزخی دوزخ میں گرانے کے لیے لائن لگی ہوگی, ایک جنتی بڑے خوش و خرم جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کی لائن کے اندر ایک جہنمی کھڑا ہوگا, اچانک اس کی نظر پڑے گی کہ جنتی جا رہا ہے خوش و خرم, آواز دے گا ارے فلانے رک, تجھے یاد نہیں کہ دنیا میں میں نے تجھے ایک موقع پر, فلاں فلاں موقع پر میں نے تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا, آج میں جہنم کے لیے گرنے کے لیے پھنسا کھڑا ہوں, تو یاد کر میں نے تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا. اسے یاد آئے گا, کہے گا ہاں مجھے یاد ہے کہ تُو نے مجھے پانی پلایا تھا. رکے گا, پلٹے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور کہے گا, عرض کرے گا, چونکہ یہ تو جنتی بن چکا, جنت کے فیصلے ہو چکے, مبارکباد کے قابل بن چکا, یہ پہنچے گا, عرض کرے گا, ربا جہنمیوں میں ایک جہنمی کھڑا ہے جس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا, فریاد کر رہا ہے, سفارش کا ملتجی ہے, یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس جنتی کی سفارش اس ایک پانی کے گلاس پلانے والے کے حق میں قبول فرما کر فرمائیں گے جاؤ اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. پانی کا گلاس پلانا کون سا کوئی بڑا عمل دکھائی دیتا ہے, لیکن اگر وہی ایک عمل محبت اور اخلاص کے ساتھ ہو نجات کا ذریعہ بن جائے گا. لکڑی کی ایک شاخ, درخت کی ایک جڑ جس کو مسواک کہا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے؟ اس درخت کی ایک ٹہنی کے اندر، درخت کی ایک جڑ کے اندر اللہ پاک نے ایسا خزانہ چھپا دیا. فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کا ایک ٹکڑا جو بظاہر شاخ دکھائی دیتی ہے، فرمایا کہ یہ منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے، رب ذوالجلال کو راضی اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے. یہ ایک درخت کی شاخ کا اور اس کی جڑ کا استعمال کرنے والا انداز، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ میرے محبوب کی ادا ہے. اب جو بندہ اس عمل کو اپناتا ہے، درخت کی شاخ اور ٹہنی اور مسواک کو لے کر منہ کے اندر گھماتا ہے، ایک طرف اس کا منہ صاف ستھرا ہو رہا ہے، فرمایا کہ اس مسواک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. عمل چھوٹا سا ہے، نیکی چھوٹی سی ہے، لیکن کس قدر فضیلت والی. فرمایا کہ جو نماز مسواک کے وضو سے پڑھی جائے 70 درجے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. نیکیاں بہت آسان اللہ پاک نے رکھی ہیں، اس کے فضائل اجر و ثواب بہت زیادہ رکھے ہیں. کاش کہ قدر نصیب ہو. ہم تو صرف یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی فرض و واجب تھوڑی. آخرت میں پتہ چلے گا کہ ایک ایک سنت کتنا قیمتی احساس اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، قیمتی سرمایہ عطا فرمایا تھا. جس وضو میں مسواک کی گئی ہو، نماز پڑھی جائے اس وضو سے، فرمایا کہ 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک عبادت کر رہا ہے 70 کے برابر ثواب پا رہا ہے صرف ایک مسواک کے ٹکڑے کی بدولت. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مسواک کا اہتمام کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، آخر وقت میں جب ملک الموت آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، فرمایا کہ شیطان کو وہ دھکیل کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تمہارا واپسی کا وقت آ چکا ہے، کلمہ ولمہ پڑھ لو، تیاری کرو، واپسی کا وقت ہے. وہ کلمہ پڑھتا ہے، پھر وہ اس کی روح قبض کر کے لے کر چلے جاتے ہیں. ایک آسان سا عمل کہ اگر محبت میں سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی اپناتا ہے، عبادت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں اور آخر وقت میں اس قدر یہ اثر انداز ہوتا ہے کہ شیطان کو بھگا کر دور کر دیا، خود ملک الموت اس جانے والے کو پیغام دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا واپسی کا وقت ہے، کلمہ وغیرہ پڑھو، تیاری کرو تاکہ ہم آپ کی روح قبض کر لیں. نیکیوں کے اندر اللہ پاک نے بہت اثر رکھا ہے، بہت جان رکھی ہے. سنتوں میں ایک ایک سنت بہت وزندار ہے، جاندار ہے. یہ جو فضائل، پورا ایک ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی فضیلت والی حدیث عمل کر لو کر لو، نہیں کرو تو کیا فرق پڑتا ہے. فرمایا کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں، ایک ایک عمل پر فضیلت، ایک ایک نیکی پر فضیلت، فرمایا کہ کہنے میں یہ فضیلت ہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ بندے تو یہ کام کر لے، اس پر میں تجھے یہ عطا کروں گا. حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں کہ بندو یہ کام میری پسند کے کرتے جاؤ، اس پر میں تمہیں نوازوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بیان فرما دی، گویا کہ حقیقت میں اللہ پاک نے وعدہ لے لیا. ابھی ہمارا کام ہے کہ آخرت کی اس ہول ناکی کو سامنے رکھ کر، ابھی تو تیاری کا موقع ہے، تیاری کر سکتے ہیں، نیکیوں کو اپنا سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جو گناہ ہو جائیں توبہ استغفار کر کے معافی حاصل کر سکتے ہیں، غفلت کی زندگی سے نکل سکتے ہیں، نیکیوں والے اعمال کو اپنا سکتے ہیں. شرط یہ کہ فکر ہو، احساس ہو. زندگی تو بڑی تیزی کے ساتھ سمٹتی چلی جا رہی ہے. ایک دن رات گزرتا ہے، زندگی ایک دن کم ہو گئی. آنے والا ہر لمحہ ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے. تو اس زندگی کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے اپنی آخرت ایسی سنوار لی جائے، پر خلوص جذبوں میں سرشار ہو کر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں فریفتہ ہو کر، پھر اللہ تعالیٰ سے ایسی عبادت کر لی جائے کہ بندہ ناز کرے کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، آپ نے تو وعدہ فرمایا کہ میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، نیکیاں والے ہیں، میں ان کو جنت کے باغات عطا کروں گا. جو میں کر سکتا تھا کر کر آیا ہوں. ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت تو آپ کے شایہ نشان کون کر سکتا ہے. یہی محنت، یہی مجاہدہ، یہی انسان کے رات دن کی بھاگ دوڑ، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر جنت کے فیصلے فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایک صحابی نے، دیہاتی تھے، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کرے، دوزخ سے دور کر دے. فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ اگر ہے تو زکوٰۃ دو. موٹے موٹے فرائض بتا دیے. دیہاتی پلٹا کہنے لگا خدا کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. جب وہ چلا گیا آپ نے فرمایا کوئی شخص چاہے کہ جنتی کے دیدار کرے اس کو دیکھ لے. اللہ پاک نے جو فرائض عائد کیے ہیں, جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں, جن چیزوں کا ہمیں مکلف اور پابند بنایا ہے, ان چیزوں پر رہتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزارنے والا انشاءاللہ العزیز جنتی ہے. ڈرتا رہے, اللہ تعالی سے مانگتا رہے اور خوف کی حالت میں زندگی گزارتا رہے, آخرت میں اعلان سننے کو مل جائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو دنیا میں مجھ سے ڈرتے تھے, محتاط رہتے تھے, حلال کھاتے تھے, حلال اپناتے تھے اور نیکیوں میں لگے رہتے تھے, ظاہر اور باطن کو سنوارنے والے تھے, آج وہ ڈرے نہیں, خوف زدہ نہ ہو, کوئی ان کو غم کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا. یہاں خدا نخواستہ غفلت بھری زندگی گزار گئے, وہاں پھر بہت رونا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا, وہاں پچھتانے سے پھر کچھ کام نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مضمون باقی رہ گیا, وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی نشستوں میں بیان کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, اس کی پسند اور چاہت, یہ اصل چیز ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی کامیاب اور کامران ہے. اللہ نے اپنی رضا اپنے دین میں رکھی ہے, دین کے احکامات میں رکھی ہے, مذہب اسلام اور اس کے احکامات میں رکھی ہے. جو ان کو اپنا لے گا اللہ کی رضا کو پالے گا. ہر نیکی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا لی ہوئی رضامندی لیے ہوئے ہیں, اور ہر گناہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب لیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں تلاش کرنا آسان ہے, اس کو منانا آسان ہے. تجھ سے میں مانگ لوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے انسان پالے, اس کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کر کے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. رب ذوالجلال کو جس نے پا لیا, اس کی خوشنودی اور رضامندی جس نے پالی, کامیاب اور کامران ہے. اس کا جینا بھی مبارک ہے, اس کا دنیا سے جانا بھی مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری حالت بھی سنوارنا نصیب فرمائے, باطنی حالت میں بھی سدھار نصیب فرمائے. عارضی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ.